نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبئهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وَعَلَمْ مَا كُنْتُمْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب العالمين أما فجاء محمد سراجا منيرا فصلوا عليه تسليما كثيرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ بات تو طے شدہ ہے رب عظیم نے انسان کو اپنی ساری تخلیق پر فضیلت پوچھی ہے اور انسان تقریب والی کا ایک شاہکار ہے اس کی فضیلت کی متعدد چہرے اور متعدد پہلو ہیں لیکن ازل سے جس پہلو پر جس کی فضیلت کا اظہار فرمایا قدرت والی ہے اور پھر اس پہلو میں کیا کیا رنگا فریدیاں بے سب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو خیر رونما ہوئے ہماری آج کی اس محفل کا بابرکت محفل کا موضوع یہ ہے اللہ کریم ہمیں اس موضوع پر صحیح سمجھ اور خلوص سے دل کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عظیم کا تعلق ہے تو آپ کی ذات وہ ذات ہے جس کا وصف کرنا کسی مخلوق کے بس میں نہیں غالب نے اس موضوع پر بالکل بجا کہا تھا غالب ثنائے خواجہ بجنتا گزار کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کی ساری عظمتیں انسان کی ساری شرافتیں انسان کے سارے مقام و مرتبے کیا ہیں خاک کفے پائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو آپ کی اوصاف جمیلہ کی کو احاطہ کر سکے تو ہم اصول برکت کے لیے اس موضوع پر اللہ کریم سے یہ مدد چاہیں گے کہ ہمیں ہماری حیثیت سے پڑھ کر حضور کے شان کے مطابق آپ کی مدد سرائی کرنے کی توفیق عطا ہو. تبلیغ آدم کے وقت کی بات رب کریم فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتوں کو یہ خبر دی روئے زمین پر میں اپنا ایک نائب خلیفہ پیدا کرنے چلا ہوں لوگ کہنے لگے ذاکر کریم تجھے کیا ضرورت ہے, زمین پر جو پہلے سے مخلوق تھی اس نے زمین پر خون خرابہ کیا, فساد کیے, کیونکہ انہیں جنات کی زندگیوں سے یہ تجربہ حاصل ہو چکا رہا ہے. پھر اگر کوئی ایسی مخلوق کو پیدا فرمائے گا جس کا مسکن زمین ہوگا, جس کی غذا مٹی سے ہوگی, جو زمینی پانی پیے گا, زمینی ہوا میں سانس لے گا, تو یقیناً وہی اثرات وہ بھی عمل کرے گا جو اس سے پہلی مخلوق نے کیے. تو زمین میں خون ریزی کرے گا, فساد پھیلائے گا. خدایا ہم تیری تعریف کے لیے کیا کم, ہم تو ہم بہرا ہر وقت ہم وقت تیری ہی ذات کی تعریف کر رہے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا اتنی آ رہا ہوں ماں لاتا میرا علم وسیع ہے اور تمہاری بات محدود ہے, نہیں جانتے جو کچھ میں جانتا. پھر اس اظہار عظمت کے لیے, اپنی تخلیق کی عظمت کے اظہار کے لیے رب جلیل نے سیدنا آدم علیہ السلام والسلام کو تمام اشیاء کے اسماء کا علم عطا فرمایا. علم آدم اسماء اللہ, یہ ہمارا اظہار بیان جو ہے یہ بھی علم الاسماء سے ہی بنتا ہے. ہر لفظ کسی کیفیت کا نام ہے, کسی چیز کا نام ہے, کسی طلب کا نام ہے, کسی آرزو کا نام ہے. ہر لفظ اپنے اندر ایک نام ہونے کی حیثیت رکھتا ہے, اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ کمال بدرجے تمام عطا فرما کر رب جلیل نے فرشتوں کو دعوت دی کہ کیا تم ان اشیاء سے, ان حقائق سے تم خبر رکھتے ہو. انہوں نے اپنا اظہار عشق پیش کیا کہ خدایا ہماری کیا حیثیت ہے, جو آپ نے بتایا تو ہم جانتے ہیں, جو آپ کی بارگاہ سے عطا نہیں ہوا اس کے متعلق ہمارا جاننا کوئی معنی نہیں رکھتا, ہم کیسے جان سکتے ہیں. رب جلیل نے سیدنا آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ انہیں سنائیے, آپ جانتے ہیں. تو جب حضرت نے وہ تمام چیزیں جن کا علم اللہ کریم نے عطا فرمایا تھا, اظہار فرمایا ان کا, اللہ کریم نے بجا طور پر ارشاد فرمایا کہ میں نے تم سے کہتا تھا انی اعلم ما لا تعلمون, میں وہ حقائق جانتا ہوں جو تمہاری رسائی سے, تمہاری تذکرہ سے بہت دور. یہ اتائے علم جس کی بنیاد تخلیق آدم علیہ نبی نام علیہ السلام والسلام پر رکھی گئی, اس کا کمال ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور کمال کا وہ درجہ ہے حضور کی ذات گرامی کہ آپ ہی کا شان ہے, اور یہ سند صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی ہے کہ ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا, یعنی علوم کا وہ پہلو, علوم انسانی کے دو پہلو ہیں, ایک پہلو کا تعلق جس کی اپنی ذات اپنے وجود سے, وجود کے امراض کا جانچنا, وجود کی ضروریات کا جانچنا, وجود کی تعمیر کے لیے اشیاء اور اس کی غذا کا اہتمام کرنا, اس کی دوا کا اہتمام کرنا, جسے آپ علم الابدان کہہ لیجیے. دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ یہ اپنی انسانیت اپنے باطن سے آگاہ ہو کر اس راستے سے اس ذات کریم تک پہنچے جو اس کا خالق ہے, مالک ہے, جس نے اسے یہ سب عطا کیا. اب یہاں بڑا عجیب تصادم ہوتا ہے کہ جسم کو جاننا اور بدن کی ضروریات کو سمجھنا اور اس کے کمالات کو سمجھنا جو ہے یہ دماغ کا کام ہے, یہ اس کا ایک حصہ ہے, اور دماغ کی مادی ہے, اس کے ساری استعدادات جو ہیں, اس کے سارے کمالات جو ہیں وہ اس حد کے اندر ہے جہاں تک مادے کی لڑائی, اور ذاتِ باری اس سے بہت بڑا البرا ہے, بہت بلند ہے, بہت عظیم ہے. اس کی صفات کو یا اس کی ذات کی معرفت حاصل کرنا یا اس کی صفات کو جاننا یہ دماغ کے بس کی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بھی انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات دنیا سے کبھی گم ہوئی تو بڑے بڑے مفکر, بڑے بڑے فلاسفر, بڑے بڑے شاعر, بڑے بڑے حکیم اور بہت بڑے بڑے محرر اور بہت بڑے بڑے فاضل لوگ اللہ کی ذات سے آشنا نہ رہ سکتے, کیونکہ اللہ کی ذات و صفات کو جاننے کے لیے دماغ کافی نہیں ہے بلکہ اس علم کا مرکز دل ہے. اور وہ لوگ جو پیار ہے اس سلام کی وساطت سے نصیب ہوتے ہیں وہ صرف دماغ کو مطمئن نہیں کرتے بلکہ دماغ کے ساتھ دل کو وہ جلا بخشتے ہیں کہ دل کے حواس بیدار ہو جاتے ہیں. جس طرح وجود ظاہری کے حواس بیدار ہو کر ہمیں گرمی سردی سے, ہمیں دن رات کے تفاوت سے, ہمیں موسموں کے تفاوت سے, ہمیں خوشی غمی کے احساس سے آشنا کرتے ہیں, اسی طرح جب دل بیدار ہوتے ہیں تو جو حرکت و سکون یہاں ظہور پذیر ہوتا ہے اس کا جو اثر بارگاہ ربوبیت میں مرتب ہوتا ہے اس سے آشنا کرتے ہیں. دنیا جہان کی علوم بدن سے متعلق ہیں, ایسے لوگ جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے ایمان نصیب نہیں ہوا ان کے علوم سے اگرچہ روئے زمین پر بہت بڑے بڑے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں, بہت بڑی بڑی کتابیں بھری ہوئی ہیں اور بے شمار شعبے ہیں, ہر شعبے کی لائبریریوں کی کوئی حد ہی نہیں, اس سب کے باوجود ان سب کی جگہ جو ہے وہ انسان کے پیدا ہونے سے شروع ہوتی ہیں اور جب انسان موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے تو ان کے سارے علوم اپنی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں. خود انسان کی اصل کے بارے, ذات باری تو بڑا اور بڑا ہے, خود انسان کی اصل صفت کے بارے کہ یہ آفت کہاں سے آئے, کیوں آئے اور یہ کہاں جا رہا ہے, جب میں رفیل ہے انسانوں کا ایک طوفان ہے, ایک سیلاب ہے جس میں بڑے بڑے نامور, بڑے بڑے آدی ہمت لوگ زیر زمین چلے جا رہے ہیں, آخر کی منزل کیا ہے, یہ کہاں جا کر رکیں گے, یہ انسانوں کا قافلہ کس سمت رواں دواں ہے. اس بات پر بحث کرنا دنیا کے کسی مفکر کے پاس کی بات ہے. آپ مفکرین اور ماہرین کی علوم کو دیکھیے کہ ہر عہد کے محققین نے بعض تحقیقی نتائج اخذ کیے اور انہیں سند قرار دیا گیا کہ انسان کے جسم کے متعلق, اس کی ساخت کے متعلق, اس کے اوصاف کے متعلق یہ بات ایک حتمی نتیجہ ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں آنے والوں نے اس بات کو باطل ثابت کر دیا اور ایک نیا نتیجہ منظر عام پر آیا جو جدید تحقیق کا ماحصل تھا کہ پہلوں کو یہاں ٹھوکر لگی اصل بات یہ. لیکن یہ اصل بات کبھی ختم نہیں ہوئی, آج تک چل رہی ہے. آج کا سائنٹسٹ, آج کا محقق بے شمار ان نظریات کو باطل کر چکا ہے جو آج سے پہلے, اور کسے خبر ہے کہ کل کے آنے والا انسان کتنی نئی چیزیں دریافت کرے گا جن کے متعلق آج کے انسان کو رائے برابر ہے. یہ دوسرا پہلو ہے انسانی علوم کا. لیکن علوم نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کا حال یہ ہے کہ ہر اس آدمی کو جسے نور ایمان نصیب ہوا اور جس کے دل میں زندگی کی حرارت پیدا ہوئی, نور ایمان دل کی زندگی کا نام ہے, ہر اس آدمی کو اس جہان تک مستقل کر دیا جہاں انسان کی تخلیق ہوئی. یہ کتنی عجیب بات ہے. اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضلاء کا انتخاب نہیں فرمایا, اس کے لیے مرد و عورت کی پابندی نہیں رکھی, اس کے لیے کسی اور خصوصیت کو سامنے نہیں رکھا گیا, بس ایک ہی خصوصیت تھی کہ جس کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق نصیب ہوا
उसने जब पीछे देखा तो न सिर्फ अपनी जात अपनी नसल को देखा बल्कि वो आलम अमल तक और आलम खलक तक देखता ही चला गया। और जब इसकी निगाह को सामने वसत बख्शी तो ये कमाल है आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि एक आम मुसलमान जब सामने निगाह करता है तो सिर्फ इंसानी जिंदगी को नहीं देखता बल्कि दुनिया पर होने वाले काम का वो नतीजा देखता है जो अल्लाह की हुजूर में रखा होता है। इसी पर बस नहीं करता, इंसानी जिंदगी को देखता है, इंसानी मौत से उसकी निगाह गुजरती है, आलम बरज़ख को देखता है, मैदान हशर की हकीकतों को जानता है और जन्नत और दोज़ख तक एक आम मुसलमान की निगाह बढ़ती और फैलती चली जाती। आप पूरे जमीन के फुज़ला को इकट्ठा कर ले, सारे जहान की उलूम मिलकर उस अजनबी मुसलमान की निगाह का मुकाबला नहीं कर सकते जो पढ़ा लिखा नहीं है, एक गटरिया है, एक चरवाहा है और किसी जंगल में चंद भेड़े चला रहा है, उसके पास ये नजारा कहां से आ गया? ये सारी वो अता है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम फितर से नबूवत का दूसरा पहलू इससे भी अजीब कर है। ये जरूरी नहीं है कि एक डॉक्टर जिस कदर बिल्कुल अवदान से वाकिफ है उन सब उसूलों पर अमल भी करेंगे, मुमकिन नहीं है। बीसों डॉक्टर ऐसे देखे जा सकते हैं जो जिस काम से दूसरों को मना करते हैं खुद वो काम कर लेते हैं। सैकड़ों डॉक्टर, एक मामूली सी बात आप देख लें कि सारे डॉक्टर इस बात में मुत्तफिक हैं सिगरेट न पिए जाए, लेकिन सैकड़ों डॉक्टर सिगरेट पीने वाले भी रहते हैं। हालांकि ये कुलिया वही अदा करते हैं, एक मामूली सी बात है। इसी तरह बेशुमार अशिया ऐसी हैं जो वो दूसरों को उनकी तलकीन करते हैं लेकिन खुद उसकी परवाह नहीं करते। कमाल यह है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अता फरमाए हुए उलूम का कि जिस शख्स तक आपकी बरकात पहुंची वो इलम उसका हाल बनता चला गया और वो शख्स सिर्फ दूसरों को बात कहने का ही मुस्तहिक नहीं ठहरा बल्कि वो सरापा तस्वीर बन गया इरशादात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और तारीख आलम में इंसानों में एक ऐसा इंकलाब बर्पा होते देखा कि डाकू और लुटेरे आदिल बन गए, जाहिल फासिल बन गए, खाना बदोश बदू रुए जमीन के सदर अव्वल के हुक्मरान करार पाए, जमीन की वसतें उनके कदमों तले सिमट गए, पहाड़ों की बुलंदियां सर नूहों में और समुंदर पायाब नजर आते हैं। जिस तरह उन फरसानों का रुख होता है क्या ये नहीं फाल नहीं है? आपने फाल ही आलम पढ़ा होगा, कुरान हकीम भी ये नक्शा बयान करता है फातिन आलम का कि जब फाते फौजें किसी शहर में दाखिल होती हैं अफसद हुआ उसे तह उबाला करके रखते हैं, बजा हुआ जिसका अजिंदा और वहां के बड़े बड़े नामवर लोगों को जलील और रुस्वा कर देते। लेकिन ये ऐसी फौजें हैं जो हुजूर के आने से पहले तो अपने घर में बैठी हुई डाकू थे, एक दूसरे का गला काटते थे, एक दूसरे को लूटते थे, घर चलाते थे, इज्जतें बर्बाद करते थे, लेकिन आज जब वो निकले हुजूर के इत्तबा में और आज की गुलामी का कलावा गले में डालकर तो जिस मीराने से गुजरते हैं तुम खिला दे जाते, जिस आबादी में पहुंचते हैं वहां से जुल्म रुख्सत हो जाता है, अदल और इंसाफ का दौर दौरा होता है, न सिर्फ मोमिन बल्कि काफिर को भी तारीख इंसानी में कहीं अमन नसीब हुआ तो मुसलमान पाती हिल के जेर सदन का। और क्या यह अजीब बात नहीं है कि एक रुबा सदी में हुजूर के हुक्काम ने रुए जमीन की मालूम जो तारीख थी उसमें से तमाम हुए जमीन का तीन चौथाई हिस्सा पता कर दिया और चीन से लेकर स्पेन तक और साइबेरिया से लेकर जनूबी अफ्रीका तक उस सल्तनत की हुदूद थी جو ایک ربع صدی میں مسلمان فاتح ہند دنیا کے سامنے پیش کی اور مدینہ مظفرہ میں بیٹھا ہوا امیر اس ساری سلطنت میں فرما روائی کرتا تھا. یہ کیسے لوگ تھے؟ ایک عجیب واقعہ ملتا ہے کہ فارس کا ایک قاصد مدینہ منورہ حاضر ہوا, پیغام لایا تھا امیر المومنین کے لیے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور گرامی کا فارس کے ساتھ جنگ زوروں پر تھی. تو وہ اپنے تخیل میں اپنے خیال میں غلطا چلا آ رہا تھا کہ مدینہ کیسا شہر ہوگا جو پائے تخت تھا مسلمانوں کے نبی کا اور مسلمانوں کے سلطان اور امیر کا. پھر اس نے ساری زندگی جس طرح اپنے بادشاہوں کو ایش کوشی میں رنگین محلوں میں اور اس حالت میں دیکھا تھا, اس کے ذہن میں کوئی تصور تھا پہرے دار ہوں گے, شور و شرابہ ہوگا, بہت بڑے محل ہوں گے, امیر تک پہنچنے کے لیے بہت کوئی لمبا راستہ ہوگا, فوجیں سب آ رہا ہوں گی, تعلیم پیچھے ہوئے ہوں گے, غلاموں نے سونے کے زیور پہن رکھے ہوں گے, تب وہاں تک رسائی ہوگی. تو جب اس کے سامنے مدینہ منورہ کی منور بستی آئی جو کچے گھروں پر مشتمل اور 3000 کی آبادی کا شہر, تو اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ دار السلطنت کدھر ہے؟ بتایا گیا کہ مسلمانوں کا امیر تو یہی رہتا, یہی مدینہ کا رسول ہے. اس نے پوچھا شاہی محل کہاں ہے؟ کہا گیا جب شاہ ہی نہیں ہے مسلمانوں میں تو شاہی محل کہاں ہوگا؟ مسلمانوں میں تو امیر ہوتا ہے یہ سب خادم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, اور حیثیت مسلمان تو سب مسلمان برابر ہے, یہ تو انتظامی معاملہ ہے, اس کے لیے ایک امیر بن جاتا ہے وہ جسے بناتے. میرے یہ کہاں؟ انہوں نے کہا اس کا پایا تک وہ ایک مسجد نبوی ہے جس کی بنیاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی. مسجد نبوی میں حاضر ہوا. آج تو الحمدللہ مسجد نبوی کی شان و شوکت دنیا کی بڑی بڑی عمارتوں کو لرزہ برفدان کر دیتی ہے, اور ایسا روپرور نظارہ ہے. آج اس کے گزرے دور میں بھی آپ کسی کونے پہ کھڑے ہو کر ایک دن یہ مشاہدہ فرمائیے کہ جب اذان شروع ہوتی ہے تو مسلمان کس طرح لپکتے ہیں مسجد نبوی کی طرف. اس دنیا میں محاورہ ہے جس پروانے شمع پہ لپکتے ہیں, لیکن وہاں یہ محاورہ بند ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اس طرح لاکھوں انسانوں کا جمع غفیر ہر گلی ہر کوچے ہر موڑ سے نکلتا ہوا اس طرح اپنے دھیان میں اپنے قلبی کیفیت لیے ہوئے اس طرح رواں رواں ہوتا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا طوفان بھی ان کا راستہ نہیں ہو. اور چند لمحوں میں, یہ عجیب ترین بات ہے, چند لمحوں میں اقامت ختم ہو جاتی ہے اور لاکھوں مسلمان صف بستہ نظر آتے ہیں. دنیا کی کوئی بڑے سے بڑی حکومت اپنی تربیت یافتہ فوج کو بھی اتنے کم وقت میں اس طرح سے صف ہرا نہیں کرتا. یہ سب کیا ہے؟ انہیں کس نے یہ آزاد سکھایا؟ کون انہیں مجبور کرتا ہے؟ کون ان سے یہ کہتا ہے؟ یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہستی جو دلوں کو اس طرح جذب کرتی ہے کہ اتنا دل سے لوگ کو جذب کرنے کی اتنی طاقت ہے. تو اس نے اس وقت کی مسجد نبوی کی اس عمارت نظیر کو تلاش کیا, نہ پایا. اس نے پوچھا مجھے تو بڑا جلدی اور بڑا ضروری پیش ہونا تھا, تو اس نے کہا کہ ابھی پارے ہوئے ہیں, دوپہر ہے, چند لمحے کیسولا فرمائیں گے. اس طرف کو گئے ہیں باغات کی طرف, ادھر دیکھو. اس کے ساتھ جو آدمی گیا وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چند لمحے سن کر نبوی کا اتباع کرتی اور شب و روز کی محنت کرنے والا وہ بتایا کہ چند لمحے آرام کرنے کے لیے کسی کھجور کے سائے میں لیٹا. بزرگ کا سایہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو وہ بہت بلند ہوتی ہے, پھر چند پتے ہوتے ہیں, آپ کی آنکھ لگ گئی اور سورج تھوڑا سا اس کا سارا روپے سے ہٹ گیا. پریشانی سے پسینے کے کترے موتیوں کی طرح بھڑک بھڑک کر ریت میں جذب ہو رہے تھے. تو وہ کھڑا ہو گیا, دیکھا اور بڑا تاریخی جملہ. وہ کہنے لگا میں اور کچھ نہیں جانتا, لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ شخص اپنے لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے جسے کس طرح کھلے صحرا میں نیند نے آ لیا ہے. ہمارے ہاں بڑے بڑے خلاطین ہیں, عورتیں پہرا دیتی ہیں اور نرم ترین بستروں پر انہیں نیند نہیں جاتی کہ حریت کا ہر شخص ان کا مقروض ہے, وہ ظلم کرتے ہیں اور ہر شخص اپنا قرض چکانے کی فکر میں ہے, وہ ان سے چھپ کر جیتے ہیں. اور یہ کیسے لوگ پیدا کیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ دشمن بھی جن کے زیر سارا انصاف پائے. تعلیمات نبوی کا اور قرآن کا اثر یہ تھا کہ دل بدل گئے, آرزوئیں بدل گئی, خواہشات بدل گئی, انسانوں کی قدم قامت ہو رہی, چہرے ہو رہے, لیکن اندر سے انسان بدل گئے. حتیٰ کہ کسی کافر کو دکھ ہوتا تھا تو اس کے لیے بھی وہ درختے تھے کہ کافروں پر بھی ظلم روئے زمین پر نہیں ہونا چاہیے, کہ زمین اللہ کی ہے, مخلوق اللہ کی ہے, اور جو حق اللہ نے کسی انسان کو دیا ہے وہ کسی دوسرے انسان کو اس سے چھیننے کا کوئی اختیار نہیں. تاریخ عالم گواہ ہے کہ اکیلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں 24,000 مربع میل اور ایک روایت کے مطابق 27,000 مربع میل علاقہ بتا رہا ہے. اس پورے علاقے سے کسی ایک غیر مسلم عورت کی چیخ سنائی نہیں دیتی, کسی ایک غیر مسلم کی فریاد سنائی نہیں دے رہی کہ مسلمان سپاہی نے اس پر ظلم کیا. حتیٰ کہ آپ گوشے گوشے سے دیکھیں تو کافر کفر کو چھوڑ کر اسلام کی طرف دوڑتے اور بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ امن و سلامتی کا, عافیت کا اور جو جہاں کی راحت کا مطلب ہے, یہ برکات کی تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ ادیان عالم کا مطالعہ فرمائیے تو آپ دیکھیں گے کہ ہر دور میں جو مذہب بنے اور انسانوں نے ایجاد کی ان میں تو روزے افضل سے ہی یہ بات شامل نہیں رہی, ان مذہبوں کی بات کہ جو واقعی انبیاء ہیں وہ انسانیت کو دیے تھے, لیکن ان کا زمانہ جب بیتا اور وقت گزرتا گیا تو اخبار زمانہ نے اس میں آمیزشیں کی اور اصل حقائق انسان گم کر بیٹھے اور رسومات اور بدعات میں کھو گئے, تو انہوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کر لیا کہ اب ہر مذہب میں انتہا پر ایک اور انسان کھڑا ہے جو بندے اور خدا کے درمیان آئے. آپ ان مذاہب کو چھوڑیے جو انسانوں نے ایجاد کیے, ذرا ان مذاہب کا جائزہ لیجیے جو کسی زمانے میں واقعی آسمانی تھے, مطلب عیسائیت کو دیکھ لیجیے, آج وہ بھی اس سطح پر ہے کہ پادری مخلوق اور خالق کے درمیان کھڑا ہے, قوم کا وجود درمیان میں ہے, لوگ اس کے سامنے جا کر اعتراف گناہ کرتے ہیں اور وہ معاملہ رب العالمین سے کرتا ہے. یہ سارا نظام اس طرح سے ہے کہ ہر عیسائی کو پادری تک رسائی ہے, اس سے آگے پادری نہیں رسائی. اسی طرح آپ یہودیت کو دیکھیے, ہر آدمی راہب تک پہنچتا ہے, اس سے آگے راہب کی بات ہے. دیکھیے جس طرح علم کے دریاب آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ادنا سے ادنا مسلمان کو پکڑ کر اللہ کے حضور کھڑا کر دیا, درمیان میں کوئی نہیں, ایک کمزور سے کمزور, غریب سے غریب, ہر پر سے ہر پر, اور ایسا کیا سترا آدمی جس کی بات گھر میں بھی کوئی نہ سنتا ہو, جب بارگاہ روحیت میں حاضر ہوتا ہے تو ایک اللہ اکبر کہہ کر سارے جہاں سے مستغنی ہو گیا سب کو. انسانوں میں تو یہ کمال نہیں تھا, یہ تو اس طرح کو کہہ کے آپ فیصلے نبی سے پہلے کا زمانہ دیکھیں کہ کسی کو وجود باری کی خبر نہیں ہوتی. زمانہ ایکتا سے پہلے کچھ لوگ ایسے تھے ایسے فطرت میں جو بتوں سے بیزار تھے, سیرت کی کتابوں میں اور حدیث مبارکہ میں تاریخ میں ان کے اثرات ملتے ہیں کہ وہ بتوں کی پوجا نہیں کرنا چاہتے تھے. ظاہر قبر میں تو خیر ایک شخص تھا مکے میں رہتا تھا, وہ کہتا تھا یار یہ کیا مذہب ہے, عرب واحد ملک رب نظیر و اللہ تو قسمت الغرور، رب کائنات کا کوئی ایک ہوگا کہ تم نے ہزاروں کیسے کھڑ لیا، اور یہ ہزاروں ایک بار سے کیسے متفق ہوتے ہیں کہ سورج آج اتنے بج کر اتنے بجے اتنے سیکنڈ پہ طلوع ہوگا، یہ کیسے طے کر لیتے ہیں تمہارے اتنے پروردگار، یہ کیسے طے کر لیتے ہیں کہ فلاں کو روزی دی جائے جس پہ لوگ آپس میں لڑتے کیوں ہیں، کسی نہ کسی بات پر اس کا ٹکراؤ ہو جانا چاہیے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ایک ہستی ہے جو فیصلے صادر فرماتی ہے، اس سے کسی کو اختلاف کی گنجائش نہیں، اگر ہم واحد ایک تو رب ہو سکتا ہے، ہزاروں نہیں ہو سکتے، اور یہ کوئی دین نہیں ہے جب باتیں تقسیم کر دی جائیں کہ اولاد کسی ایک کو خوش کرنے سے ملے، مال کسی دوسرے کی رضامندی سے ملے، صحت کے لیے کوئی تیسرا دروازہ ڈھونڈنا پڑے، تو اس طرح سے تو انسان اتنے بہت سے دروازوں کو تو راضی نہیں رکھ سکتا، وہ کس کس کی غلامی کرے گا، یہ دین نہیں ہو سکتا، پھر وہ کہتا تھا درخت اللہ تبارک و تعالیٰ جمیلا، میں یہ ذات تم کا سب کو چھوڑ کر سزا میں کلیا پارے رجل البصیر، جس انسان کو رب کے کریم نے جس میں بصیرت عطا فرمائی وہ ایسا ہی کرے، لیکن وہ رجل لکھتے ہیں کہ جب وہ بیت اللہ میں آگا تھا تو روتا تھا، کہتا تھا تیری ذات ہے لیکن میں نہیں جان سکے، تیری عبادت کرنا چاہیے لیکن مجھے خبر نہیں ہے کیسے کرنا، تیری اطاعت ہی میں ہماری بھلائی ہے لیکن مجھے کون بتائے تو کس بات پہ راضی ہوتا ہے، اور کون سا کام تیری اطاعت ہے، کون سا کام تیری لاپرواہی ہے، پھر اس نے دور دراز سفر کیے، اس کی سوالے میں ملتا ہے کہ وہ عیسائی عیسائیوں کے علماء کے پاس گیا، یہود کے راہبوں کے پاس گیا، تو سب نے اس نے یہی کہا کہ ہمارے پاس ایک بات ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوں گے، اس کے علاوہ جتنے علوم سے وہ ختم ہو چکے ہیں ہم تیری رہنمائی کرنے سے قاصر ہیں، اگر تو رسومات کی پیروی چاہتا ہے تو ہم تجھے بتا دیں گے، لیکن حقائق اگر چاہتا ہے تو وہ ہم بھی ہو چکے ہیں تجھے انتظار کرنا، تو جو لوگ شروع سے دل سے یہ چاہتے بھی تھے پھر وہ بیت اللہ شریف میں تھوڑی سی مٹی ہاتھ سے اٹھا کر اس پہ پیشانی رکھ دیتا تھا اور روتا تھا، سارا گزار کے بتایا تو ہے لیکن میں نہیں جانتا کہاں ہے، جو کہتا ہے کس بات کرا دیتا، اتنا اہم وہ مسئلہ تھا کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا مفکر بڑے سے بڑا فلاسفر اس گرہ کو نہ کھول سکتا، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور مفتوں سے کل نہ سکا وہ راز کملی والے نے بدلا دیا جاتے تھا، مولانا نبر دکھاتے خوب توجہ فرمائی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عروج کی برابری کے لیے کہ اب یہ بات ایک ادنا مسلمان بھی بنوان جائے اور اس بے عملی کے زمانے میں بھی کون ہے وہ مسلمان جو حلال و حرام سے واقف نہیں، جو پاک اور ناپاک کو نہیں جانتا، جسے فرض سنت واجب کی تمیز نہیں ہے، میرے نارے اختیار کے مطابق روح زمین پر کوئی کرنا بہت اچھا نہیں ہوا صحیح اور برائی میں تمیز نہیں تھا، کس کا کرم ہے یہ بھی تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک کر دی گئی، یہ ہے عطا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کی علوم کی ہمگیری اور گہرائی کا یہ پہلو ہے کہ ایک ادنا سے ادنا مسلمان کو جسے کلمہ طیبہ کا تعلق حضور سے نصیب ہوا یہ سارے علوم پہ یک آج اس کے سینے میں پیدا ہو گئے اور مزاجن اور تمر اسے بھلائی اور برائی میں تبدیل کرنے کا ایک ایسی کیفیت حاصل ہو گئی کہ اگر سے گناہ ہم کر لیتے ہیں لیکن گناہ کے گناہ ہونے سے ہم نہ آج آتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام کرنا مناسب ہے، یہ ہمیں کس نے بتا دیا، یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمائے ہوئے قرآن کی گہرائی، پھر عجیب بات ہے آپ کا انداز یہ تھا عطا فرمانے کا، ایک صاحب یاد ہوتے ہیں مسجد نبوی میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب انداز سے سوال فرمایا کیسا اسپتا نہیں، کیسے آج کا دن کیسا ہے تمہارا، یا رسول اللہ اللہ کے ساتھ ایمان، آپ کی رسالت پر ایمان، آخرت پر ایمان کے ساتھ ہے میرا ہے، ہمارے میرے پاس کیا ثبوت ہے؟ وہ شخص جو حضور کے سامنے کھڑا خاص کرتا ہے، یا رسول اللہ میں ان قدموں پہ کھڑا ہوں، میں انسانوں کی تکلیف سے لے کر ان کی انتہا تک کے معاملات کا مشاہدہ کر رہا ہوں، یا رسول اللہ میں موت سے گزرتے انسانوں کو دیکھ رہا ہوں، یا رسول اللہ میں قرضوں میں پلنے والوں کے حالات دیکھ رہا ہوں، یا رسول اللہ میں میدان حشر کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں جنتیوں کو اور مسلموں کو الگ الگ دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تیرے ایمان کے لیے واقعی بہت بڑی ہے کہ تو ایمان کرتا ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیے ان علوم کی وسعت کا جس نے ایک بدوی کو، ایک ظاہر نصیب کو، وہ وسعت نے نظر عطا فرمائی کہ دو عالم اس کی رضا کے سامنے اپنی وسعت کھو بیٹھے۔ وہ تو انسان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا عالی کو جانچنا چاہیں تو علوم کی انتہا یہ ہے کہ آپ جس ہستی کے بارے جاننا چاہیں اس کے اوصاف سے کما حق ہوا گا ہو۔ یہ آلائی جو ہے یہ ایک کیفیت پیدا کر دیتی ہے جہاں مانع دل میں، جسے محبت کہتے ہیں۔ محبت وہ نبی ترین کرتا جو ہر دل کو نصیب ہے۔ انسان بظاہر انسان ہوتے ہیں لیکن ان کے سینے میں پتھر رکھا ہوگا، انسان بظاہر انسان ہوتے ہیں اور انسانی ہمدردی کے لیے بڑے بڑے خطرناک بم ایجاد کرتے ہیں، انسانی ہمدردی کے لیے، انسانوں کے تحفظ کے لیے تباہ کو ہتھیار بناتے ہیں، لیکن وہ خلوص، وہ محبت، وہ لطافت جو کسی دوسرے کے دکھ پہ انسان کو تر پالے وہ نہیں دے سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا عالی کا اندازہ کرنا ہو تو آپ انسانوں کو چھوڑیے، حدیث شریف کا، بخاری شریف کا ایک معروف واقعہ جسے آپ نے بارہا سنا ہوگا، وہ بڑا یہاں سے ہی بیٹھتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی میں تھی، محراب عالی کے قریب حضور کے خشکنے کا ستون جسے حنانا کا نام دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک مشک لکڑی کی جس میں اپنے لکڑی کی ہونے کے آثار اور ترامت اور درخت ہونے کے آثار بھی موجود نہیں تھے، جس کی جڑیں نہیں تھی، شاخیں نہیں تھی، اس پر پھل نہیں تھا، پتے نہیں تھے، ایک مشک تنا تھا جو مسجد کے چھت کا پوچھ سہار کر کھڑا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے جلوہ افروز ہوتے تو آپ کھڑے کھڑے پشت مبارک کبھی اور کبھی پہلو مبارک اس کے ساتھ دیکھ لیتے۔ دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے عجائبات ملتے ہیں اور سب سے بڑے عجائبات وہ ہیں جن کا ذکر انبیاء علیہ السلام سے ہوا، انہیں معجزات کہا گیا قرآن کریم کی زبان، اس لیے کہ اگر یہ انسانی ان کو سمجھنے سے عاجز آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی چھڑی کو لے لیجیے کہ پھینکی کتنا بڑا اجتہا بن گئی، لاکھوں کروڑوں ان کے لیے اور رسوں کے بنے ہوئے اجتہاؤں کو نکل گئی، لیکن جب آپ نے ہر مبارک لے لی تو اتنی ہی چھڑی تھی، چھڑی کا حجم نہیں بڑا تھا، ان کو لاکھوں رسیاں اور لکڑیاں اور گیلیاں بدلی کہاں آئے۔ وہ کتنی عجیب بات ہے کہ اتنا بے شمار جو بہت بڑا وسیع میدان بھرا ہوا تھا وہ سارے کو نکل گئے، اور جب آپ نے پکڑی تو وہ چیزیں اصل میں پنا ہو گئی، ان کا وجود باقی ذرا چھڑی کے حجم میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن چھڑی باہر کون الحا کو بنے پھر اس نے الحا کر کام کیا۔ یہاں عجیب بات ہے کہ یہ ستون انسان نہیں بنتا، لیکن محبت کے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ چند فٹ کا فاصلہ معروف سے برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ نگری نگری رہتی ہے، خشک تنا ہی رہتا ہے، لیکن اس میں عشق و محبت کے لطیف ترین جذبات اتنی شدت سے آ جاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہیں, آپ کے الفاظ مبارک سن رہا ہے, جمال مبارک سے وہ سیراب ہو رہا ہے, وہ انوارات جو حضور کے سینے اثر سے پھوٹتے اسے نہال کیے دے رہے, اس کے باوجود وہ چند فٹ کا فاصلہ جو آپ ممبر کے جلوہ افروز ہوئے اور ستون اور ممبر کے درمیان جو چند فٹ تھے انہیں وہ ستون برداشت نہیں کر پایا. بخاری شریف میں موجود ہے کہ ستون رویا اور اس طرح رویا کہ مولوی رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس طرح حسنا نظر ہجرے رسول لال ہاتھ عزت مستھا کے رسول, اس نے بڑے بڑے سارے اپنے لوگوں کو چکرا کر رکھ دیا, چیزیں دور تک سنائی دیتی تھی. یہ نہیں کسی نے کشمن سنی یا کسی نے باطن کی نگاہ سے دیکھی, بلکہ اس طرح سے لاتا تھا کہ مسجد سے باہر تک آواز جاتی تھی اور درم کی انتہا دیتی. وہ ہستی جس کے نقش کفے پار میں ساری کائنات قربان کی جا سکتی ہے, اس خشک لکڑی کی طرف کو آپ نہیں رہے, کشنا نہیں رہے, خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر عالی سے اتر آئے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خشک تنے کو سینے اندر سے لٹکا دیا. اتنا باسمان ہے وہ وجود اندر کہ جس نے اس خشک تنے کو نہ صرف حیات دی بلکہ شعور کی وہ گہرائی تھی جس سے کروڑوں انسانوں کے دل معلوم ہے جنہیں حضور کا کلمہ نصیب نہیں. اور صحابہ کرام گھر فرماتے ہیں بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضور اس پر دست شفقت پھیرتے تھے تو دادا تعجب نہیں ہو گیا, بڑی دیر تک جب کولے لے کر آج اس طرح آپ کسی بچے کو پہناتے رہے تو وہ سسکتے سسکتے جا کر چپ ہوتا ہے. چپ ہوا تو حضور نے پوچھا اگر تم چاہے تو میں دعا کروں گا تو شاداب اور سرسبز درخت بن جائے اور کسی باغ کی زینت, لیکن اگر تم چاہے تو میں تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے چلوں گا. کرم کی انتہا دیکھو اور تمنا اور خود دیکھو کہ وہ لکڑی بھی کہتی ہے رسول اللہ مجھے ہم رکاب فرمائیے آپ کے قدموں میں رہوں جو میرے لیے شادی ہے, میں باغوں میں سن کر کیا کروں, آخر کو ہر بات فنا کی نظر ہوگا مجھے اپنی بقا آپ کے قدموں میں نظر آئے. حضور نے فرمایا اسے یہیں میرے ممبر کے پاس دفن کر دو. کرم دیکھو نبی رحمت کا, مسجد سے باہر نہیں پھینکوایا, جس ممبر پہ جلوہ افروز ہوتے تھے فرمایا اسی کے ساتھ اسے یہاں دفن کر دو, میں جنت میں اسے ساتھ لے کے یہ تو ان کی طرف تھی. اس کا شریف میں موجود ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تشریف لے جا رہے تھے اور آپ پچھل پر سوار ہیں. حضور کے معجزات میں سے یہ بات ہے کہ جس سواری پہ حضور سوار ہوتے تھے ایک تو وہ سواری کوئی ناپسندیدہ حرکت نہیں کرتی تھی, دنیا کی تمام سواریوں سے سمک رفتار ہوتی تھی, جب تک حضور اس پر سوار رہتے تھے کوئی سواری پیشاب یا لیک نہیں کرتی تھی. یہ آپ کے معجزات میں سے ایسا مسئلہ ہونے میں بند ہو دفن اور خچر بن کا مشن کر دور جا کر صحابہ جو ہم رکھا تھے انہوں نے جھڑکنا چاہا تو حضور نے منع کر دیا, تمہارے لیے مت جھڑکو, یہ مشرکین کی قبریں ہیں سامنے, ان کا عذاب دے کر اس سے برداشت نہ ہو سکتا. ارے انسان کا انسان ہے جانور جس کے مرن کو یہ سعادت نصیب ہوئی اس جانور کی نگاہ میں وہ کتنی دور پہنچ سکتا, یہ جانور میں تو کمال نہیں, یہ کمال اس ذات گرامی ساتھ میں تھا جس نے خشک تنے کو محبت جیسے لذیذ جذبات عطا کر دیے, جس نے ایک خچر کی نگاہ کو ان کی وسعت دے دی, جو فرماتا ہے میری سادگی کو مت روکو حضور جب حضرت صاحب کی تشریف لائے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے آپ ناکہ میں سوار تھے تو ہر صحابی ہر عالم نقل کرتا تھا یا رسول اللہ میرے نبی مارے کو رحمت بخشیے. آپ کے الفاظ آج کی عزت کو ہلا دیتے ہیں. آپ نے فرمایا میرے ساتھ یہ تو مت روکو, یہ معمول ہے اللہ کی طرف سے, یعنی اس فیملی کو بھی اللہ کی باتیں سنائی دیں گی. اس سواری کو جس کی پشت پہ حضور تشریف رکھتے فرمایا اس کی وہاں کوئی نہ کھاؤ, یہ وہاں بیٹھے گی جہاں سے اللہ حکم دے گا. اس فیملی کو رب کریم سے بات سننے کا شرف حاصل ہے. اللہ فرمائیے یہ کس کی عطا ہے, ارے اسے عطا مت کہو, یہ سب سنا نہیں ہے تو روزانہ ہے دکانا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکم عطا فرمائے اس نے انسانوں کے دلوں کو تجلیات باری کی آواز نہ بنا دی. جو میں بہت صحابی دوسرے سے کہتا ہے مرد کہاں جا رہے ہو, ان ہزاروں جنت کی خوشبو یہاں سے آ رہی ہے. ایسے عجیب لوگ تھے, یہ کفر اور یزید سے آواز رہتے تھے پہلے, ان کی آواز اعتراض کی سرحد میں آواز کے ان کی ہزاروں نسلوں کو یہی ریت آ گئے. ان میں بڑے بڑے نام بادشاہ سوار بھی تھے, بڑے بڑے شاعر اور عدیب بھی تھے, بڑے بڑے صاحب فضل اور صاحب کمال تھے, لیکن انہیں کوئی نہیں جانتا, ان سے کوئی واقف نہیں ہے, ان کے آواز کا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا, کوئی مثبت اثر پیدا نہیں ہوا. لیکن یہ چند سرفروش جنہیں نبی علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رب نصیب ہوا اور جن کے قلوب سیراب ہوئے ان پر بات سے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف فرمائی, ان کے دلوں میں وہ بخل وہ کرم وہ قربانیاں اور وہ طوفان تھے جو دنیا کی اتنی ہوئی بستیوں اور دور دراز کوچوں کو سیراب کرے. کنڈے ہوئے گھروں کو جنہوں نے آبادی بچی, نہ صرف گھروں کو بلکہ تمام سنا انسانی دلوں کو ہر سارے لو وہ امن بخشی کی مدد لیا کہ باری کا محبت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں ان پتھروں کو پہچانتا ہوں مکہ مکرمہ میں, جب میں راستے سے گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام پڑھا کرتے تھے. درختوں سے آگاہ جن کے پاس میں گزرتا تھا وہ مجھ پر درود بھیجتے تھے, سلام بھیجتے تھے. ارے درختوں اور پتھروں کو یہ کہوں یار, یہ درخت کا پتھر کا ستون کا ناکا کا اور خچر کا کمال نہیں ہے, یہ کمال اس ذات گرامی کا ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس کو شروع ملا دیا کہ معقوم ہے عجیب واقعہ لکھتے ہیں وہ اپنے مشاہدات نقل فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں تھا تو شہر میں پھرتے ہوئے مجھے زمین کا وہ قصہ چاند کی طرح نظر آتا تھا جہاں حضور نے کر میں وہ آگے رکھ پائے. تو میں بچ بچ کر چلتا تھا, مجھے زمین پر وہ لاکھوں چاند نظر آتے تھے جہاں حضور کا قدم پڑا تھا. فرماتے ہیں جب میں مکہ مکرمہ سے نکلا مدینہ منورہ کی طرف چلا تو نقشے آدمی سے جہاں حضور نے پڑاؤ فرمایا جہاں زمین پر قدم مبارک رکھا وہاں ملتا تھا, لیکن عجیب بات ہے کہ صحرا تک جہاں میری نظر کام کرتی تھی مجھے ہر ذرے سے امارات ٹوٹتے ہوئے نظر آتے تھے. فضائیں روشن تھی, صحرا کی ریت منور تھی. تو میں نے دعا کی مارے گا تو ہی بتا سکتا ہے مجھ پر یہ بھید منتشر نہیں ہو رہا کہ یہ ساری روشنیاں کہاں سے آ گئی, ہر ذرہ خورشید بتاوا کیسے ہو گیا. تو فرماتے ہیں میرے دل میں ابا ہوا اللہ کی طرف سے کہ جہاں جہاں تک میرے نبی کی نگاہ پڑی ہے ذرات منور ہو گئے. جس طرف نگاہ مصطفیٰ کے اشارے ہو گئے, ارے جتنے ذرے سامنے آئے ہمارا جو مستقبل کا آدم صرف نہیں, والد نے جو مشورہ دیا ہے وہ بڑا درست ہے. ہم کمالات سے آدر نہیں کر سکتے, اپنی ذات کو آپ کے مدار خانوں کی صف میں کھڑا کرنے کے بہانے تلاش کر رہے تھے. ہم اس قابل نہیں ہیں, لیکن اس طلب میں بننا جینا ہمارے آرزو ہے. اب آئیے تھوڑی سی باتیں ہو جائیں اس حضور کے طرح سے ہٹ کر, ان پتھروں سے ارادہ ہو کر, آپ کی سواریوں سے ایک طرف ہو کر ہم اپنے آپ کے ساتھ ہی بات ہو کر. آج جس جگہ ہم کھڑے ہیں اور جہاں ہم رہتے اور بستے ہیں وہ ایک عجیب خطے زمین ہے. شاید آپ کو مجھ سے ان باتوں کی امید نہ ہو, میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ میں ضرور یہ باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت عامہ کے واسطے سے, آپ کے وسیلے سے, آپ کے نقش قدم پاک کے صدقے میں یہ باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہم کو یہ احساس فرمایا کہ روئے زمین پر جو بہترین ٹکڑا ہے دنیاوی کے اعتبار سے وہ ہمیں بحریت پاکستان کے عطا کر. آپ فاضل حضرات تشریف رکھتے ہیں, دنیا میں کوئی ایسا دوسرا خطہ نہیں ہے جس پر انسانی زندگی کی ضرورت کی سب چیزیں یک وقت پیدا ہوتی ہوں. کچھ برآمد کرتے ہیں, کچھ انہیں درآمد کرنا پڑتا ہے. روئے زمین پر کشمیر کے بارے میں کسی نے کہا تھا نا, اگر فردوس پر روئے زمین امین ہستو امین ہستو امین ہست, اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے میں یوں پڑا کرتا ہوں, ہاں فردوس نے ان کے بعد روئے زمین ہست, جس کی خبر حدیث پاک نے دی ہے کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے. یعنی یہ زمین اس زمین کا حصہ نہیں ہے, یہ وہ ٹکڑا ہے جو جنت سے رب کریم نے نازل فرمایا اپنے نبی کے قیام کے, جسے آج وہ کرام ریاض جنت کے نام سے دیکھتے ہیں. تو میں اسی اندر تھوڑی سی ترمیم کر کے پڑا کرتا ہوں کہ آپ فرقوں سے کہ بند ہوئے زمین ہست ہمیں ہست ہو ہمیں ہست ہو ہمیں ہست, اس کا مقابلہ تو نہیں کیا جا سکتا. اب اس پہلو سے ہٹ کر دنیاوی مفاد کے پہلو سے روح زمین کا کوئی ٹکڑا ارض پاکستان کے مقابلے پیش نہیں کر سکتا. آپ تاریخ میں دیکھیں جس کسی کی ٹانگوں میں چلنے کی سکت آئے وہ گرتا پڑتا ہر فاتح وہاں تک پہنچنے میں اس نے عمریں لگا دی, مر گئے قتل ہو گئے بعد وہاں پہنچے بعد نہ پہنچ سکے. لیکن یہ تاریخی حقیقت ہے کہ جو قوم یا جو حکمران کچھ سکت ملی اسے چلنے کی طاقت ملی وہ خطۂ زمین کی طرف لگتا. آج وہ خطۂ زمین لگا میں اپنے نام پر اپنے نبی کے نام پر اپنے دین کے نام پر عطا فرما دیا, جہاں ہم خود حکومت کرتے ہیں خود حاکم ہیں خود رہیا ہے خود رہتے ہیں. لیکن اس گلشن سے جگہ جگہ دماغ آج پاکستان میں مسلمان کے ہاتھ میں مسلمان کی عزت محفوظ, مسلمانوں کا گھر محفوظ, مسلمانوں کی جان محفوظ نہیں ہے, لوٹنے کے لیے کوئی قابل نہیں ہے. ڈاکو مسلمان ہے جو لوٹتا ہے وہ محفوظ, جو محفوظ لوٹتا ہے وہ مسلمان ہے, جس کی لوٹتی ہے وہ مسلمان, جو گھر جلتا ہے وہ کسی مسلمان کا ہے, جو اسے دیا سلائی سے کھاتا ہے وہ بھی مسلمان ہے. ہر مسلمانوں کے سائے آتفت میں تو کافروں نے راحت دی, مظلوموں کو سہارا ہے اور ویرانے آباد ہو گئے. کیا یہ فکر کرنے کی بات نہیں ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم کہاں جا رہے ہیں اور ایسا کیوں ہو رہا؟ اس کی میری سمجھ میں اس کی وجہ ایک ہی آتی ہے کہ شاید وہ سوچے ضرور جو آج بھی مقبل خزرا سے بٹ رہا ہے کہیں ہم اس سے معلوم تو نہیں ہوتے جا رہے, وہ وہ قلب جس نے اس تنے کو چڑکا کر رکھ دیا کیا ہمارے ہمارے دل میں ہے؟ اگر ہوتا تو نبی رحمت کی آغوش میں تو سارے جہان کو رحمتیں ملی ہیں، ہمارے ہاتھوں سے معصوم گھر کیوں ہو جائے؟ لوگوں ہماری ہو چکے ہیں مذہب کے دلوں کے رواجی جلسوں کے مضامین لکھنے اور پڑھنے کے ریڈیو اور ٹیلیویژن پر تقریر کرنے اور سننے کے، لیکن ہم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کیوں نہیں آتی؟ تقریر کرنے سے ٹینشن فارغ ہونے والا خود نہیں بدلتا، سن کر اٹھ کر جانے والا کیوں بدل دیا؟ کیا کلمہ طیبہ میں آواز و اثر و طاقت نہیں رہی؟ کیا مقبل خضرا میں آر پار کی بارش نہیں ہوتی؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت العالمین میں کوئی کمی واقع ہو گئی ہے؟ کیا رب العالمین کے خزانے ختم ہونے کو ہو گئے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی کمی ہمیں میں چیز نگار کو ناز ہے، کچھ نہیں بدلا، خدا وہی ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہے، آپ کی رحمت کا سمندر وہی ہے، آپ کی ادا کا عالم وہی ہے۔ اگر بدل رہا ہے مسلمان تو شاید تو اپنی جگہ سے ہٹ سکے۔ آج ہم سب کچھ بنتے ہیں، سائنٹسٹ بھی بنتے ہیں، فلاسفر بھی بنتے ہیں، نافر بھی بنتے ہیں، شاعر و ادیب بھی بنتے ہیں، لیکن نہیں بنتے اگر تو مسلمان نہیں بنتے۔ مسلمان ہی ہم نے بطور میراث اتار لی ہے، جس پر بند اسی نے ایک حادثہ ہے جو ہمیں مسلمان کر گیا۔ خدا خاصتا اگر ہم کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو وہیں پل جاتے، وہیں چلے جاتے، دنیا سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ کہ مسلمان گھر میں جنم لینے کے بعد دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلی آواز جو ہمارے کانوں نے سنی وہ تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول۔ اس کے بعد آج ہمارے دل اس برسات سے پانی کیوں ہے؟ آپ تجزیہ کریں، اپنا آپ پیچھے چلے تو ہم انسانوں کو اسی ظلم و جور، اسی معاشرت و پرکریت میں مبتلا دیکھیں گے حضور کی بعثت سے پہلے۔ یہی حال تھا پوری دنیا میں بھی اور جزیرہ العرب میں بھی، کہ اڑوس پڑوس والے ہی لوٹتے تھے، ایک دوسرے کی قدریں کرتی تھی، ایک دوسرے کی عزتیں تباہ ہوتی تھی، ایک دوسرے کو ہی رسوا کیا جاتا تھا۔ لیکن جب حضور جلوہ خور ہوئے تو اللہ فرماتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ نبی رحمت کا وجود مسعود کیا آیا، ارے محبت کے سمندر ٹوٹ کر بس، اور وہ دل جو نفرتوں کی جہنم زار بنے ہوئے تھے محبتوں کے گلہائے کا رنگ سے کھل اٹھے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اگلی صبح جس میں عالم نے دیکھا کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے انسان کی تکلیف برداشت نہیں، اور مسلمان مسلمان کے لیے تو سراپا رحمت سراپا حساب تھا۔ اب شاید وہ تعلق جو ہمارے قلوب کا حضور سے استوار ہونا چاہیے تھا وہ کمزور پڑتا گیا، جتنا جتنا وہ کمزور پڑتا گیا اتنی اتنی وہ پہلی حالت نام کر آنا شروع ہو گئی جو حضور کی بعثت سے پہلے تھی۔ ابھی ہم زیادہ نہیں گئے، ابھی ہماری مساجد ہزاروں سے مکمل ہے، ابھی سلام و سلام کی صدائیں گونجتی ہیں، ابھی ہمیں تلاوت اور کرن کی آواز آتی ہے، ابھی ہم بہت دور نہیں گئے۔ لوگوں ہم پلٹ سکتے ہیں، لیکن یہ تبدیلی اتفاق نہیں ہوگی۔ اس کا حل یہ ہے کہ میں خود کو لوٹا ہوں، آپ اپنے آپ کو واپس آواز دیں، میں بھی آج بھی مل کر چلے اسی دروازے پر جہاں سے اسلام اور ایمان ہمارے لیے سورج کی طرح طلوع ہوا، ہم اسی چوکھٹ میں بولتا رہے جو ہمارے ہونٹوں کو شیرینی عطا کرتے، جو ہمارے دلوں کو درد آشنا کرتے، جو ہمیں کفر کے بازو دے، جو کفر کا مقابلہ کرنے کے لیے ہو، اور قلب دل دے جو اللہ کی ساری مخلوق پر شفقت نشاور کرنے کے لیے۔ ہم اس انتظار میں ہیں کہ کوئی ایسا گروہ بنے گا، کوئی ایسی جماعت پیدا ہوگی کوئی ایسی حکومت آئے گی جو لوگوں کو پڑھائے گی. لوگوں یہ حکومتوں کے بس کی بات نہیں ہے, یہ جماعتوں کے بس کی بات نہیں ہے. ہر ہر فرد کا اختیاری فعل ہے. میں اپنے آپ کو بدلوں, آپ اپنے آپ کو بدلے, بھلا کتنا کا دل چاہتا ہے کسی میں ضرورت جو آج یہ اعلان کر دے کہ میں اپنی پوری کوشش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پہ صرف کروں گا اور میں اپنے شب و روز میں یہ کوشش کروں گا کہ کوئی ایسا کام نہ کروں جو حضور کو پسند نہ ہو.
اگر کوئی سیاسی کھانا ہو کٹ کر دے,
کسی کے خلاف کیچڑ اچھال رہا ہوں تو اٹھا لے کر میں آپ میں اسی سٹیج پر بیٹھ کر کسی مسلمان کے کافر ہونے کا فتویٰ دے دیتا ہوں, لوگ ناروں سے ہاتھ اٹھا لیں گے کہ بڑا کام کیا. لوگوں کو تھوڑی سی فرصت ہو. اگر ایک آدمی بلند آواز سے درود پڑھتا ہے, دوسرا دل میں پڑھ لیتا ہے, تو درود اس نے بھی نبی رحمت پر بھیجا, درود اس نے بھی نبی رحمت پہ بھیجا, اس میں لڑنے کی کیا بات ہے. اگر ایک آدمی آدمی بلند آواز سے کہہ دیتا ہے, دوسرے نے آہستہ سے کہہ دی, تو اس پہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کی کیا بات ہے بھائی. اس نے بھی آمین محمد الرسول اللہ سے سیکھی, اس نے بھی آمین محمد الرسول اللہ سے سیکھی, وہ بھی اسی رب العالمین کے سامنے پیشانی رکھ رہا ہے جس کے سامنے حضور نے رکھنے کا حکم دیا ہے. تو کچھ تھوڑی سی قوت برداشت پیدا کرو. کسی نے آقا کی ایک ادا کو اپنا لیا, کسی نے آقا کی دوسری سنت کو اپنا لیا. خادم تو سادوسی دروازے کے ہیں, ہاں وہاں مصالحت نہیں ہو سکے گی جہاں کسی نے حضور کی چوکٹ کو چھوڑ دیا. یہ اعتراف نہیں ہے کہ ہم کچھ لوگ کر کے کفر کے ساتھ مصالحت کرنے نہیں, اور یہ بھی یاد رہے کہ اسلام ہر انسان کو دو حق دیتا ہے. وہ حق آپ نہیں چھین سکتے. سب سے پہلا حق ہے زندہ رہنے کا. یہ اللہ کا حکم ہو کسی کو قتل کرنے کا تو وہ مالک ہے, آپ اس کی اطاعت میں جہاد کریں گے. تو وہ قتل آپ نے نہیں کیا, مالک کا حکم ہے, اس کی اپنی مخلوق ہے, وہ اس کی اصلاح کے لیے. یہ بھی اس کی رحمت کا ایک پہلو ہے کہ اسے گمراہی کی تباہی سے بچانا چاہتا ہے. لیکن میں اور آپ کسی کی جان لینے کی مجال نہیں ہے. زندہ رہنے کا حق ہر انسان کو اس نے دیا ہے جس نے پیدا کیا. اور دوسرا حق ہے عقیدہ رکھنا. حضور کے زمانے مبارک میں مشرکین مکہ کا راشد اللہ نے منع نہیں کر دیا تھا اس بات پر کہ تم میرے نبی کو نہیں مانتے. ان سے ہوا نہیں روکتی تھی, پانی نہیں روک دیا تھا, ان کو کوئی ایسی تکلیف میں مبتلا نہیں کر دیا تھا. اس لیے کہ عقیدہ اختیار کرنے کا اس نے حق دے دیا ہے جس کا احسان وہ روز محشر لے گا. میں اور آپ سوٹے سے اور بطور شمشیر اور گن پوائنٹ پر کسی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ یقین کا اختیار کرے جو میرا. یہ حق ہر انسان کا یہ درست ہے کہ جہاں سے کوئی عقیدے کے اعتبار میں حضور کی چوکھٹ سے ہٹے گا ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے, ہم حضور کے دروازے کی طرف جائیں گے. لیکن اس پر پتھر پھینکنے اسے گالی دینے کا بھی ہمیں کوئی حق نہیں. تو جب اتنی وضاحت کافر کے لیے موجود ہے تو مومن مومن کو ہی راضی ہو جائے گا, مسلمان مسلمان کو درد کے درد میں آزاد کیوں ہوگا. لوگوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں میرے عزیزوں, ہمیں واپس مل کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جانا. میری جائے پناہ بھی وہی ہے, آپ کی جائے پناہ بھی وہی ہے, میرے خاندان میرے عزیز و اقارب میرے دوستوں کے لیے بھی عافیت اسی صاحبان کے نیچے ہے. اور آپ بھی یہ یقین سے جان لیں کہ ہر طرح کی آپ کی اقاب کے لیے, آپ کے آنے والی نسل کے لیے, آپ کی موجودہ اہل کے لیے ہم بڑے نعرے لگاتے ہیں حکومت اسلام نافذ کیوں نہیں کرتی. لیکن ہم ہیں کہ اپنے اس 5.5-6 فٹ کے باڈی سٹریچر پر اسلام نافذ نہیں کرتے. دوسرے سے امید رکھتے ہیں کہ وہ پورے ملک پر چلے, اور ہمارا اپنا یہ حال ہے کہ اس چھوٹی سی سلطنت پر جس کے ہم حکمران ہیں اس پر اسلام کا دعویٰ ہم نے ممنوع قرار دے دیا ہے. شاید میں نے آپ کو کچھ نہ کیا ہو, لیکن मेरे दिल में एक दर्द है, एक दुख है जो मुझे तड़पाता है। मैं ये चाहता हूँ कि ये दर्द आम हो जाए, हर मुसलमान के दिल की धड़कन बने और ये एक तालीम बन जाए कि कोई हमें बुलाने न आए, हम हर खुद बेदार हों और उठकर अपना असली बनकर अपना मर्जी तलाश करें, वो चौखट पा ले जिस पर से सारी दरकार अदर से तकसीम होती रही है और अवर तक तकसीम होती रही है। मुसलमानों, कोई पीर, कोई मौलवी, कोई सियासतदान, कोई हुक्मरान मेरे तुम्हारे और हुजूर की बारगाह आली के दरमियान हायल नहीं हो सकती। पीर वो पीर है जो हमें हुजूर के दरवाजे तक ले जाया करे, मौलवी वो मौलवी है जो हमें हुजूर की अदायत आए, आखिर वो हाकिम है जो हमारे साथ मदीने को चले, दोस्त वो दोस्त है जो हमें रफाकत हुजूर की गुलामी में अदा करे। लोगों फिक्र करो, अपनी औलाद से जो सिर्फ दौलत देकर जाओगे ये उनका कुछ नहीं संवारेगी, जो मकान हम देकर जाएंगे ये कभी गिर जाएंगे, जो मोटरें हम छोड़कर जाएंगे ये बूढ़ी होकर तबाह हो जाएगी, लेकिन वो मोहब्बत की चिंगारी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम अपने दोस्तों, अपनी औलादों, अपने अहबाब, अपने माहौल और अपने माशरे को दे जाएंगे, वो उसके लिए दो आलम में नूर की कदीम। आइए अपने इस सफाई की तरफ बढ़े, जिसकी तरफ बढ़ना हमारा हक भी है, हमारी इज्जत और आबरू भी है, और जो आज भी उसी तरह से बच रहा है कि कोई उसके दरवाजे पर पहुंचे तो उसकी निगाह दो आलम के नशे को बराज से आशना हो सकती है। अल्लाह करीम हम सबको हाजिर वाद तमाम मुसलमानों को इसकी तौफीक अता फरमाए। वाकिल दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।